پیر 3 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کے سلام۔ میاں نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں نے اب جے آئی ٹی کی تحقیقات کو ان کے خلاف ایک سازش قرار دینا شروع کر دیا ہے، لیکن تجزیہ کار نے کہا
قابل قبول ہو رہا ہے تو پھر کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ پاناما لیکس جی آئی ٹی کے سامنے آج وزیراعظم کے صاحبزادے حسن نواز اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیش ہوئے۔ مقدمے کے سب سے اہم گواہ اسحاق ڈار سے 1 گھنٹے سے بھی کم جرح کی گئی۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جوڈیشل اکیڈمی کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو ملک کو ترقی دینے پر سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کا احتساب ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز ان کے خلاف ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور عمران خان ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ان کا اعترافی بیان غلط ہے، جس کے بارے میں اعلی عدلیہ کے ججز نے بھی کہا ہے کہ اس اعترافی بیان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔
قطر کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب سمیت 4 خلیجی ملکوں کی جانب سے دیے گئے 13 مطالبات کا جواب دے دیا ہے۔ قطر نے پہلے ہی اشارہ دے رکھا تھا کہ وہ مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ہمسایہ ملکوں نے قطر کو مطالبات ماننے کے لیے 48 گھنٹوں کی مزید مہلت دی تھی۔ ہارون رشید۔
اس تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے کویت کی درخواست پر قطر کو مزید مہلت دی گئی۔ قطری حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ آج باضابطہ جواب جمع کرائے۔ سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات میں ٹی وی چینل الجزیرہ اور ترک فوجی اڈے کی بندش کے علاوہ ایران سے تعلقات میں کمی کا مطالبہ بھی شامل ہے، اور ان پر عمل درآمد کے لیے 10 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ قطر پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اس وقت تک عرب ممالک سے بات چیت نہیں کرے گا جب تک اس پر عائد پابندیاں نہیں ہٹائی جاتیں۔
چین نے بحیرہ جنوبی چین میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی کو اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات منفی عوامل کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ٹیلی فونک رابطہ بحیرہ جنوبی چین میں اس متنازع علاقے کے قریب امریکہ کے ایک جنگی بحری بیڑے کی موجودگی کے بعد ہوا جو چین کے قبضے میں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق اس علاقے میں امریکہ کے بحری بیڑے کی کارروائی ایک سنگین فوجی اور سیاسی اشتعال انگیزی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سمندر میں نقل و حرکت کی آزادی تلے ایک مرتبہ پھر امریکہ کا جنگی بیڑا بغیر اجازت کے چین کی سمندری حدود میں داخل ہوا ہے۔
سندھ اسمبلی میں قومی احتساب آرڈیننس کی منسوخی کا بل پیش کیا گیا، جس کے تحت صوبائی محکموں میں کرپشن کی شکایت کی تحقیقات محکمہ اینٹی کرپشن کرے گا، جبکہ قومی احتساب بیورو آرڈیننس غیر مؤثر ہو جائے گا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
اس قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد وہ تمام ریفرنسز اور قانونی کاروائی جو احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں یا دائر ہوئی ہیں، وہ صوبائی اینٹی کرپشن کورٹس میں منتقل کر دی جائیں گی، اور یہ عدالتیں ان مقدمات کی سماعت وہیں سے کریں گی جہاں وہ موجود ہیں، اور سماعت کے لیے گواہوں کو بھی دوبارہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون کے مسودے میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ تمام اپیلیں، نظر ثانی اور ضمانت کی درخواستیں جو التوا کا شکار ہیں، سندھ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ مروجہ قانون کے مطابق ہی ان کی سماعت اور فیصلہ کریں گی۔ مسودے میں مزید کہا گیا ہے کہ قومی احتساب آرڈیننس 14 اکتوبر 1999 کو ایمرجنسی کے ساتھ نافذ کیا گیا تھا، جس کو پارلیمنٹ مسترد کر چکی ہے۔
انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک خاتون پر 5ویں بار تیزاب پھینکا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نوشین عباس۔
مقامی پولیس اہلکاروں کے مطابق یہ خاتون لکھنؤ میں خواتین کے ہاسٹل کے باہر ہینڈ پمپ سے پانی بھر رہی تھیں، جب ان پر 5ویں بار تیزاب پھینکا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان پر حملوں کی وجہ جائیداد کا تنازع ہے۔ ماضی میں 4 مرتبہ تیزاب پھینکے جانے کے بعد انہیں پولیس کے گارڈ دیے گئے تھے۔ حملے کے بعد خاتون کو مکمل سیکیورٹی دینے میں ناکامی پر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جائیداد کے تنازع پر ان کو مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ جن 2 افراد پر خاتون پر 4 مرتبہ تیزاب پھینکنے کے مقدمے چل رہے ہیں، انہیں اپریل میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔
انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی بھارت اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 25ویں سالگرہ پر کل اسرائیل روانہ ہو رہے ہیں۔ صبا رحمت۔
مودی کے اس دورے کو اسرائیل میں تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی جب کل تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اتریں گے تو ان کا استقبال اس طرح ہوگا جس طرح امریکہ کے صدر کا ہوتا ہے. وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اور ان کے کابینہ کے وزراء سمیت ملک کی 50 سے زیادہ اہم شخصیات ان کے خیر مقدم کے لیے ہوائی اڈے پر موجود ہوں گی.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی اردو سروس کا ٹی وی پروگرام سربین اب پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اور 7 بجے ہی آج ٹیلی ویژن پر دیکھا جا سکے گا. آئیے سربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالیں. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں اقتصادی ترقی کا سفر شروع ہو تو لگتا ہے ملک اور ملک سے باہر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں اور بدقسمتی سے سیاستداں ان سازشوں میں شریک ہوتے ہیں. اسحاق ڈار آج وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے خلاف پاناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار چند وفاقی وزراء جن میں چودھری نثار علی خان اور زاہد حامد بھی شامل ہیں کہ ہمراہ پاناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچے. جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے وہ باڈی لینگویج سے کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے, لیکن جو ہی وہ جے آئی ٹی کے سوالوں کا جواب دے کر باہر آئے تو وہ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر برسے. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کا گزشتہ 2 دہائیوں سے احتساب ہو رہا ہے اور اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے.
جو بھی معاملات ہیں وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کا کسی جگہ پہ نہ پاناما پیپرز میں نام ہے نہ کسی کمپنی میں نام ہے. جن لوگوں کے نام ہیں وہ آج تمام مختلف سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں اور وہ سب سے زیادہ سازشیں اور سیاست وہی کر رہے ہیں. چند ریفرنسز مشرف کے زمانے میں بنائے گئے اور اس ریفرنسز میں میلا فائیڈی تھی, وہ بد نیتی کے بنیاد پہ بنائے گئے تھے, وہ جھوٹ کے بنیاد پہ بنائے گئے تھے, وہ پرزمپٹیو اور فورس اور اپنی پاور کے بنیاد پہ بنائے گئے تھے. 23 سال سے یہ ڈرامہ اس ملک میں چلتا رہا ہے.
اسحاق ڈار نے کہا کہ جی آئی ٹی کے ارکان کی طرف سے ان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے اس کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کی طرف سے انہیں پہلی بار طلبی کا سمن جاری ہوا تھا جس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے. ہدابیہ پیپرز ملز کے مقدمے میں اپنے اعترافی بیان کے بارے میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ یہ اعترافی بیان انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی رضامندی سے نہیں لکھا تھا بلکہ ان سے زبردستی یہ بیان لکھوایا گیا تھا جس کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے.
میں پہلے دن سے کہتا رہا کہ یہ جو سو کالڈ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹریش ہے. میرا لفظ ہوتا تھا ٹریش ہے. آپ اپنے ریکارڈ نکالے اپنے لائبریری سے. اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اس پٹیشن سے پہلے 13 ججز مختلف اوقات پہ اس کو یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ اٹ ہیز نو ایویڈینشری ویلیو وچ مین ویسٹ پیپر. جس کے سپریم کورٹ میں سے 5 ججوں نے جب جناب جمالی صاحب چیف جسٹس تھے اور اس کیس کو سن رہے تھے, ایک جج صاحب نے فرمایا تھا جب نعیم بخاری صاحب نے پڑھنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا یہ وہ کاغذ ہے جس میں پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں.
وزیر اعظم کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز بھی تیسری بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جی آئی ٹی انہیں کس جرم میں بار بار طلب کر رہی ہے. کل وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز پیش ہوں گے جبکہ 5 جولائی کو مریم نواز پہلی بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گی. سپریم کورٹ نے پاناما لیک سے متعلق تحقیقات کرنے والی ٹیم کو 10 جولائی تک اپنی حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ وقت قریب آنے پر وفاقی وزراء اور حکمراں اتحاد میں شامل ارکان پارلیمنٹ کے لہجوں میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جے آئی ٹی اور کچھ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
مشہور ماہر قانون اور بالخصوص ٹیکس دینے نہ دینے کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر اکرام الحق سے میں نے اسی موضوع پر بات کی. پوچھا جے آئی ٹی اب کس مقام پر کھڑی ہے؟ کیا جے آئی ٹی کسی حتمی نتیجے تک پہنچتی نظر آ رہی ہے؟
جی یقیناً وہ تمام سوالات جس کا ذکر ہمیں 20 اپریل والے سپریم کورٹ کے آرڈر میں ملتا ہے اس کے اوپر انہوں نے تمام کام کر لیا ہے. اور دراصل ان کا جو اصل کام تھا وہ یہی تھا کہ وہ رسپونڈنٹ سے یہ پوچھیں کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس جو بھی دستاویزات ہیں وہ دے دیں, اور یہ کہنا کہ انہوں نے خود جا کر ان ذرائع کو ڈھونڈنا تھا. یہ غلط فہمی تھی کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس بھی انہوں نے یہی کہا تھا رسپونڈنٹس نے کہ چونکہ آپ ٹرائل کورٹ نہیں ہیں تو آپ ان دستاویزات کو ایک ٹرائل کورٹ کی طرح نہیں دیکھ سکتے. اور اس کو ہی سپریم کورٹ کے 3 معزز جج جو تھے انہوں نے کہا کہ چلیے ہم اس کے لیے ایک جی آئی ٹی بناتے ہیں, آپ اپنی بات کو وہاں رکھ دیجئے. تو میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے اس پہ تقریباً کام مکمل کر لیا ہے, اور اب وہ جو ثبوت اور ان کے درمیان جو اختلافات اور جو تضادات نظر آ رہے ہیں ان کو اس لیے دوبارہ بلا کر ان کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریکنسائل کیجئے, ورنہ پھر ہم اپنی رپورٹ میں اس کے بارے میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوں گے کہ دراصل نہ تو یہ کہ آپ کوئی واضح ثبوت نہیں دے سکے, اس کے علاوہ آپ کے بیانات میں تضادات بھی ہیں.
تو جس غیر معمولی انداز سے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے پاناما پیپر سے جے آئی ٹی تک کی, کیا یہ سب کچھ باقی رہنماؤں کے خلاف کارروائی جن پر بدعنوانی کے الزامات ہیں ان کے لیے یہ پریسیڈنٹ یا نظیر بنتی نظر آ رہی ہے؟
جی یقیناً, کیونکہ یہ شروع میں ہی سپریم کورٹ کے بارے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں سلیکٹیولی کیوں کر رہے ہیں, آپ سب کا اکٹھا کیجئے. قانون بھی یہی قومی اسمبلی میں لایا گیا تھا جس میں اس بے اختلاف نے کہا تھا کہ آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی کو کریں گے. تو حکمران جماعت نے اس بات کو نہیں مانا تھا اور پارلیمنٹ میں اس قانون کے بارے میں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو وہاں پہ بھی یہی صدا تھی کہ آپ سب کا کریں. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ایسی عدالت تو نہیں لگا سکتے کہ ہم 500-600 لوگوں کا کریں, ادارے کام کریں, ہم تو ایک گائیڈ لائن دیں گے. اور وہ ہم نے اس ججمنٹ میں 20 اپریل میں انہوں نے دے بھی دی کہ دراصل یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ اس انداز میں نہیں لے سکتے کہ ٹیکس چوری اور جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں ان کو آپ کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا. اور پاکستان میں اداروں نے اس کو بارے میں نہ صرف غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ مکمل طور پر غیر فعال نظر آتے ہیں. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ اپنے ہاتھ میں لے گی تو اس کنوکشن میں اگر ہوئی تو یا اس میں کوئی نقصان ہوا تو اس کا بعد میں ایک سائیکل چلے گا اور وہ بہت سے لوگ اس کی زد میں آئیں گے.
مثلاً کیا آصف علی زرداری کے خلاف سوئس اکاؤنٹ یا سر پیلس کا مقدمہ پاکستان کی عدالت میں کھل سکے گا؟
جی دیکھیے, اگر ایک دفعہ یہ راستہ کھل گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ مقدمات تو براہ راست پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بارے میں تو زیر التوا ہیں, ان پہ بھی فیصلے آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ پھر نیب جو ہے وہ سارے معاملات کو جو پبلک آفس ہولڈر کے ہیں وہ دیکھے گی, کیونکہ پاکستان میں ایک یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ ایک بڑے کلینزنگ آپریشن کا آغاز ہوگا جو سیاست کے اندر. ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو کبھی احتساب نہیں ہوا اور اداروں کو کیپٹیو کیا ہوا تھا اس کا خاتمہ ہو سکے گا. ایک یہ آپٹیمسٹک ویو ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت انٹیلیجنس یا اس کو دیکھ رہی ہے, اور دوسری طرف سیاسی لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں عدم استحکام کی طرف لے جانے کے لیے دراصل یہ وہی سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف ہمیشہ ہوتی رہی ہیں.
تو اسی ڈگر پہ کیا وہ سابق فوجی حکمران یا فوج سے متعلق افسران جن کے بارے میں انگلیاں اٹھتی رہی ہیں ان کے خلاف مقدمات کھل سکیں گے؟
ہاں جی, یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو جو سیاستدانوں کا خیال ہے کہ یہ دراصل ٹارگیٹڈ آپریشن تھا وہ پھر ثابت ہوگا.
محترم مشفق ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, سر یہ تھے ماہر قانون اور ٹیکس کی ادائیگی پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر اکرام الحق. میں نے جے آئی ٹی اور موجودہ صورتحال کے بارے میں معروف صحافی اور سینئر تجزیہ کار اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر مسٹر عارف نظامی سے بھی بات کی. جاننا چاہا کہ اب تک جے آئی ٹی کے بارے میں یہ مبہم خیال تھا کہ کچھ کر بھی پائے گی یا نہ کر پائے, لیکن اب جس طرح وزیر اعظم کے حامی مسلم لیگی رہنما سازشوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا معاملہ اب سنگین ہے؟
پینک بٹن تو دبا ہوا ہے بڑی دیر کا, لیکن اب جو جو قریب آ رہا ہے وقت سنائی کا, اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہوں اور آج اسحاق ڈار صاحب, تو بہت پرسنل اٹیکس کیے ہیں عمران خان پہ بھی, یا نواز شریف کے چھوٹے صاحبزادے نے بھی یہی کہا ہے کہ اصل ٹارگیٹ جو ہے نواز شریف ہیں. ان کا نیریٹو یہ ہے کہ جی ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ہمیں خواہش کے تحت نواز شریف کو رستے سے ہٹایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ ترقی کی علامت ہے یا کیا ہے. ہٹانے والا تو پھر آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کیسے آ جائے. محترمہ آسما جہانگیر نے کہا کہ ملکوں کے سوٹوں کے پیچھے بھی بھوک ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ جب سے آگے نویر کے بعد جیتتے ہوئے حکومتیں آئی ہیں وہ ایسے ہی ہیں. تو یہ پھر ان کا بھی الزام یہ ہے کہ یہ اس قسم کی صورت حال ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں اس میں ان کی ملی وقت ہے. اگرچہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میاں نواز کی ریکڈنگ میں تو تب تک ان کے لیے ان کو اپنا چانس کم لگتا ہے, تو یقیناً یہ ان کو رستے سے ہٹانے کا مقصد یہی ہے. لیکن یہ دوسری اس کا پہلو یہ ہے کہ جو یہ تحقیق بات ہے کہ جو پناما لیکس ہیں کوئی یہ اپوزیشن کے وعدہ کرتے نہیں, نہ ہی یہ بوٹس کے وعدہ کرتے ہیں یہ. لیکن اس ایشو کو یقیناً خان صاحب نے اجاگر کیا اور اٹھایا نہیں کہ دب جانا تھا, اور اب اسی کی بیسس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے. اور میرا نہیں یہ خیال کہ اب اٹ از ٹو لیٹ کہ اگر تو ان کو لگتا ہے تو ان کے خلاف کو فیصلہ آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اس قسم کی باتوں سے بدلا جائے گا. کیونکہ اگر وہ جو نام یہ بغیر جس طرح اشارہ کر رہے ہیں, مگر وہیں میاں نواز شریف کی تقریر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایک مائنس ون فارمولا جس میں پی ایم ایل این مائنس نواز شریف کے قابل قبول ہو وہ اس پر عمل ہو رہا ہے, تو پھر کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہیے.
اچھا, اس میں نظامی صاحب ہوا یہ تھا کہ یہ سارا معاملہ پاناما پیپرز کی وجہ سے شروع ہوا, تو پاناما پیپرز کے انکشافات میں تو نواز شریف کی مخالف قوتوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا نا, تو پھر اس معاملے پر سپریم کورٹ کی کارروائی کا اور جے آئی ٹی کا بننا کس طرح ایک سازش قرار دیا جا سکتا ہے؟
جی, میں تو اس کو سازش قرار دیتا ہی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مخالفاتی عمل ہے اور یہ سرکمسٹانسز جیسے بنے. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے اگر عمران خان دباؤ نہ ڈالتے تو یہ نہ بن پاتا. اور اس کے پیچھے یقیناً جو ان کا نیریٹو ہو گیا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ اور جو ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ ارکان این پی سی ہیں, وہ ایک مخصوص اشارے پہ ایسا ہو رہا ہے, اگرچہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ ضروری ایسا ہو.
اچھا, خواجہ سعد رفیق کی مثال لیں, انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دونوں کو ہی غیر مرئی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا نشانہ یعنی وکٹم دکھانے کی کوشش کی ہے. کیا آپ خواجہ سعد رفیق کے خیالات کو صرف ایک تھیری کہیں گے یا یہ ایک سنگین الزام ہے؟
خواجہ صاحب
جو
ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوزر بدانی کنٹینٹ آف کورٹ میں کنوکٹ ہو گئے, ان کو اپیل کا انتظار کیے بغیر ریزائن کر دینا چاہیے, اور اگر ان کو ان کی اپیل منظور دیتی ہے تو وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. تو اسی کرائٹیریا کو یہاں سوال کیے تو پھر شکایت کے جواب کی ہے. میرا تو خیال ہے بہتر یہی تھا کہ یہی رستہ پرائم منسٹر اختیار کر کے شاید ان کو اتنی نہ اٹھانی پڑتی زحمت کی.
تو پاکستان میں بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی کھل کر یا غیر مرئی انداز میں مداخلت کی تاریخ تو موجود ہے نا سر, اس وقت ایسے کیا عوامل ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر نواز شریف کو کمزور یا ہٹانا اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہو؟
مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی اس میں, سوائے اس کے نواز شریف مقدور اور پابند بھی کرتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا سے بڑی قریبی تعلقات کے حامی ہیں، دوستانہ تعلقات کے، تو اور بھی لوگ بڑے حامی ہیں کہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات ہونے چاہیے، افغانستان اور بھارت اور ایران سچے تعلقات لے کر ہونے چاہیے، پاکستان بڑا خطے میں آئسولیٹڈ ہو گیا، لیکن اس کا قصوروار میاں نواز شریف کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا کلی طور پر، اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں یہ پالیسیز بنتی ہیں، اور یہ پالیسی تو پیپلز پارٹی کی بھی تھی، اور عمران خان صاحب بھی مجھے ایسے انڈیا کے بارے میں اتنے اینٹی انڈیا نظر نہیں آتے۔
یہ تھے اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر مسٹر عارف نظامی۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی میں آج پیر کو قومی احتساب آرڈیننس کی منسوخی کا بل منظور کر لیا گیا، جس کے تحت صوبائی محکموں میں کرپشن کی شکایت کی تحقیقات محکمہ اینٹی کرپشن کرے گا، جبکہ مقدمات کی سماعت صوبائی اینٹی کرپشن عدالتیں کیا کریں گی۔ اس قانون کے بعد قومی احتساب آرڈیننس غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یہ بل ایک ایسے وقت منظور کیا گیا جب حکمراں جماعت کے کچھ موجودہ اور بعض سابق لوگ کرپشن کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
وزیر قانون ضیاء لنجار نے وقفہ سوالات کے بعد جیسے ہی بل پیش کرنے کے لیے دیگر معاملات مؤخر کرنے کی گزارش کی تو اپوزیشن نے احتجاج کیا اور شور شرابہ کیا، لیکن اسپیکر نے انہیں بل پیش کرنے کی اجازت دے دی۔
سر، I rise to introduce the government bill number 18 of 2017, a bill to repeal the National Accountability Ordinance 1999 to the extent of province of Sindh.
The bill is introduced. Now consideration of government bill number 18 of 2017, a bill to repeal the National Accountability Ordinance 1999 to the extent of province of Sindh. Minister for Law, may please move the motion.
Sir, I rise to move the motion that the province...
اس قانون کے مطابق بدعنوانی کی روک تھام کا انتظام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے تاریخی اور قانونی طور پر الگ رہا ہے، اور صوبائی سندھ میں بدعنوانی کی روک تھام کے لیے اپنا ایک قانون موجود ہے جس کو وفاقی قانون کے ذریعے منسوخ یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی صوبے کی عوام پر متوازی قانون مسلط کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے نافذ عمل ہونے کے بعد وہ تمام ریفرنسز اور قانونی کاروائی جو احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں یا دائر ہوئی ہیں وہ صوبائی اینٹی کرپشن کورٹس میں منتقل کر دی جائیں گی، اور یہ عدالتیں ان مقدمات کی سماعت وہیں سے کریں گی جہاں وہ موجود ہیں، اور سماعت کے لیے گواہوں کو بھی دوبارہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ تمام اپیلیں، نظر ثانی اور ضمانت کی درخواستیں جو التوا کا شکار ہیں سندھ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ مروجہ قانون کے مطابق ہی ان کی سماعت اور فیصلہ کریں گی۔ قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی احتساب آرڈیننس کا نفاذ 14 اکتوبر 1999 کی ایمرجنسی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آئین پاکستان کے شیڈول 6 میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اور پولیس آرڈر کے ساتھ ساتھ قومی احتساب آرڈیننس کو بھی شامل رکھا گیا تاکہ صوبوں کو اس کی منسوخی یا قوانین میں ترمیم سے روکا جا سکے۔ قانون کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اس ایمرجنسی کے نفاذ اور عبوری آئینی حکم کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحت شیڈول 6 کو خارج کر دیا گیا۔ اس حوالے سے وفاق کی قانون سازی 3 سبجیکٹ پر تھی، یعنی لوکل گورنمنٹ، پبلک آرڈر اینڈ پولیس اور کرپشن کی روک تھام۔ صوبے ان میں سے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 اور پولیس آرڈر 2002 میں پہلے ہی ترمیم کر چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ضمیر گمرو نے ایوان کو احتساب بیرو کے قانون کی منسوخی اور 18ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں صوبائی قانون سازی سے آگاہ کیا۔ اس دوران متحدہ کمیونٹ اور مسلم لیگ فنکشنل سمیت اپوزیشن جماعتوں کے کارکن احتجاج کرتے رہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رکن سید سردار احمد نے اس کو آئین سے متصادم قرار دیا۔
آرٹیکل 8 پڑھیں، یہاں پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، کلاوز 1 اس کا پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو فنڈامنٹل رائٹ اور پالیسی ڈیسیشن کے اگینسٹ ہوگا۔ بھائی آپ نہیں بولنا چاہتے، دینا چاہتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔
وزیر قانون ضیاء لنجار نے دعویٰ کیا کہ آئندہ 30 روز میں بدعنوانی کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر قانون اسمبلی میں پیش کریں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس قانون سے اسمبلی مستحکم ہوگی۔
30 دن کے اندر لا آلریڈی کافی حد تک بنا ہوا ہے، دس از گوئنگ ٹو بی اے لا جو پروونشل اسمبلی کو اسٹرینتھن کرے گی۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا سردار صاحب نے، انہوں نے سنا ہی نہیں نا ان کی بات کہ یو کانٹ بی اے جج ان یور اون کیس، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، دا گورنمنٹ از ناٹ، ہم اسٹرینتھن کریں گے صوبائی اسمبلی کو۔ اسمبلی قانون بناتی ہے، اسمبلی ہائی کورٹس بناتی ہے، اسمبلی سپریم کورٹ بناتی ہے، اس وقت بھی اسمبلی قانون بنائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ قانون ایسا ہوگا جس سے کرپشن باقاعدہ رکے گی اور رکتی بھی نظر آئے گی. ناٹ لائک نیب کی جی پلی بارگن کر لیا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے خود کیا کہا تھا, نیب ہیز ڈائیڈ دی ادر ڈے.
سندھ میں قومی احتساب بھیرو کی جانب سے حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض موجودہ اور سابق وزراء اور سینئر سرکاری افسران کو بدعنوانی کے مقدمات اور الزامات کا سامنا ہے. ان میں وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار, پیر مظہر الحق, شرجیل انعام میمن, سابق سیکرٹری انفارمیشن ذوالفقار شیروانی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے چیئرمین منظور کاکا, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو شازل شمون, سابق آئی جی پولیس غلام حیدر جمالی, سابق کمشنر غلام مصطفیٰ پھل اور روشن شیخ شامل ہیں. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
ویسٹ انڈیز نے بھارت کو تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 11 رنز سے شکست دے دی. ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں پر 189 رنز بنائے, جواب میں بھارتی ٹیم 178 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اجنکیا رہانے نے 60 رنز سکور کیے. مہندر سنگھ دھونی نے 54 رنز بنائے لیکن انہوں نے اپنی نصف سینچری 108 گیندوں پر مکمل کی, جو 16 سال میں کسی بھی بھارتی بیٹسمین کی سست ترین نصف سینچری ہے. جیسن ہولڈر نے 27 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی. 5 میچوں کی سیریز میں بھارت کو 2-1 کی برتری حاصل ہے. خواتین ورلڈ کپ میں مسلسل 3 میچوں میں شکست سے 2-4 ہونے والی پاکستانی ٹیم اپنا چوتھا میچ 5 جولائی کو آسٹریلیا کے خلاف لیسٹر میں کھیلے گی. عالمی مقابلے میں اس وقت بھارت اور آسٹریلیا دو ایسی ٹیمیں ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے تینوں میچز جیت رکھے ہیں. عالمی چیمپئن جرمنی نے کنفیڈریشنز کپ فٹ بال کے فائنل میں چلی کو 1 گول سے ہرا دیا. تیسری پوزیشن کے میچ میں پرتگال نے میکسیکو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی. سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ایونٹ ومبلڈن کا آج سے آغاز ہوا ہے اور عالمی نمبر 1 اینڈی مرے کا پہلا میچ قازقستان کے الیگزینڈر ببلک کے خلاف ہے. ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس میں برطانیہ کے تھامس کی برتری بدستور قائم ہے. ریس کا دوسرا مرحلہ جرمنی کے کٹل نے جیتا. آج ریس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا ہے جو 212 کلومیٹر پر مشتمل ہے. آسٹریلوی کرکٹرز ایسوسی ایشن نے واضح کر دیا ہے کہ کانٹریکٹ کا معاملہ حل نہ ہوا تو آسٹریلیا اے کرکٹ ٹیم اس ماہ جنوبی افریقہ کے دورے کا بائیکاٹ کرے گی. ٹیم کے کپتان عثمان خواجہ کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس طرح کے سخت فیصلے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. لیسٹر کے فارورڈ ریاض مہارز کے بارے میں اٹلی کے ایک اخبار کا کہنا ہے کہ وہ آرسنل میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ناصرہ زبیری نام سنا ہوگا, ان کا تیسرا قدم کتاب کا نام ہے, کہیے مجموعہ کلام ہے. شاعرہ سے بات ہے سیربین میں, ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف ہے, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. خبروں کی ذمہ داری آج شمائلہ جعفری کی ہے.
پاناما لیکس جی آئی ٹی کے سامنے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پہلی پیشی, 1 گھنٹے سے بھی کم جرح کی گئی. قطر کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب سمیت 4 خلیجی ملکوں کی جانب سے دیے گئے 13 مطالبات کا جواب دے دیا ہے. چین نے بحیرہ جنوبی چین میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی کو اشتعال انگیزی قرار دیا ہے. سندھ اسمبلی میں قومی احتساب آرڈیننس کی منسوخی کا بل پیش کیا گیا جس کے تحت قومی احتساب بیورو آرڈیننس غیر مؤثر ہو جائے گا. انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک خاتون پر 5ویں بار تیزاب پھینکا گیا. انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی بھارت اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 25ویں سالگرہ پر کل اسرائیل کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ چین نے امریکی بحری بیڑے کی بحیرہ جنوبی چین میں موجودگی کو سنگین سیاسی اور فوجی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ چینی صدر نے امریکی صدر سے رابطہ کر کے احتجاج کیا اور اپنے جنگی جہازوں کو متنازع جزیرے کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ فرحت جاوید کی زبانی۔
چینی وزارت خارجہ نے امریکی بحری جنگی بیڑے یو ایس ایس سٹیتھم کے جنوبی بحیرہ چین یعنی ساؤتھ چائنا سی میں متنازع جزیرے کے نہایت قریب سے گزرنے پر شدید مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی بیڑا جنوبی بحیرہ چین میں موجود ٹرائٹن جزیرے سے صرف 12 نوٹیکل میل کے فاصلے پر گشت کرتے ہوئے گزر گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور بحیرہ جنوبی چین میں امریکی بحری بیڑے کی متنازع جزیرے کے قریب موجودگی پر احتجاج کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد چین کے سرکاری ٹی وی پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا ہے کہ منفی محرکات امریکہ اور چین کے تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں۔ چین کے صدر نے امریکی صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ ان کی حالیہ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی تھی، تاہم اس دوران منفی محرکات امریکہ اور چین کے تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں۔ چین نے امریکہ کو اپنی پوزیشن واضح کرتی ہے۔ ہم اس حقیقت کو اہمیت دیتے ہیں کہ صدر ٹرمپ امریکی حکومت کی ون چائنا پالیسی کی دوبارہ توثیق کریں گے۔
چین نے امریکہ پر مزید الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں جان بوجھ کر مسئلے پیدا کر رہا ہے، حالانکہ چین اور اس کے جنوب مشرقی ایشیا میں واقع پڑوسی ممالک سے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس امریکی اقدام کو سنگین، اشتعال انگیز، سیاسی اور عسکری کارروائی قرار دیا ہے۔
سمندری حدود میں نقل و حرکت کی آزادی کے نام پر امریکہ نے اپنا بحری جنگی بیڑا ایک بار پھر چین کے پانیوں میں اس کی اجازت کے بغیر بھیجا ہے۔ اس طرح امریکہ نے چینی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور چین کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے اس اقدام سے چین کے اس جزیرے پر ہماری تنصیبات اور چینی اہلکاروں کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔ یہ ایک سنگین، اشتعال انگیز سیاسی اور عسکری کارروائی ہے۔ چین اس معاملے پر سخت تحفظات کا اظہار کرتا ہے اور مکمل طور پر اس امریکی عمل کی مخالفت کرتا ہے۔
دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے دونوں ملکوں کے صدور کی ٹیلی فون پر بات چیت کی تصدیق کی ہے، لیکن بحیرہ جنوبی چین میں امریکی بحری بیڑے سے متعلق کسی بات چیت کا ذکر نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں صدور نے جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے جنوری میں بھی امریکی بحریہ کے طیارہ بردار سمندری جہاز نے جنوبی بحیرہ چین میں گشت کیا تھا، جبکہ مئی میں بھی امریکی جہاز اسی علاقے میں چین کے قائم کردہ ایک مصنوعی جزیرے کے پاس سے گزرا تھا۔
چین اور امریکہ کے مابین نئی مہازارہ، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے فرحت جاوید سے سنا۔ سعودی عرب سمیت چار خلیجی ممالک نے قطر کو دی گئی 13 مطالبات کی فہرست کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد اسے مزید 48 گھنٹوں کی مہلت دی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی۔
سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے اے پی اے کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اس تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے کویت کی درخواست پر قطر کو مزید مہلت دی گئی ہے۔ قطری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پیر کو باضابطہ جواب جمع کرائیں گے۔ سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات میں ٹی وی چینل الجزیرہ اور ترک فوجی اڈے کی بندش کے علاوہ ایران سے تعلقات میں کمی کا مطالبہ بھی شامل ہے، اور ان پر عمل درآمد کے لیے قطر کو 10 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ان مطالبات کا باضابطہ جواب پیر کے روز کویت کے حوالے کرے گا۔ یاد رہے کہ قطر پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اس وقت تک عرب ممالک سے بات چیت نہیں کرے گا جب تک کہ اس پر عائد معاشی اور سفری پابندیاں نہیں ہٹائی جاتیں۔ قطر نے ان مطالبات کو نامناسب اور ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ کویت عرب ممالک اور قطر کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور 4 عرب ممالک نے اپنے مطالبات بھی کویت کے ذریعے ہی قطر کو پہنچائے تھے۔ حال ہی میں 6 عرب و خلیجی ممالک نے قطر پر دہشت گرد گروپوں کی مدد کرنے اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے اس سے تعلقات منقطع کیے ہیں، جبکہ قطر ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ اس اقدام سے خطے میں ایسا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے جس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ثمرہ فاطمہ سے سنی۔ بنگلہ دیش سے خبر یہ ہے کہ وہاں سپریم کورٹ نے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اراکین پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے ججوں کا مواخذہ کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ ایسے قانون کی ضرورت پڑی ہی کیوں؟ اس پر میں نے ڈھاکہ میں سینئر صحافی سیف الہدا سے بات کی اور فیصلے کی تفصیل اور اس کا پس منظر جاننا چاہا۔
دیکھیے، یہ سپریم کورٹ بنگلہ دیش میں جو ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ اٹس انڈیپینڈنٹ، لیکن ارشاد کے زمانے میں، ارشاد ریجیم یعنی کہ 91 سے پہلے، اپوائنٹمنٹ سب ڈائریکٹ گورنمنٹ پریسیڈنٹ کرتے تھے، تھوڑا بہت انفلوئنس تھا، لیکن اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ پولیٹیکل اتنا کوئی زور نہیں تھا اس میں۔ لیکن اس کے بعد 91 کے بعد بی این پی کے زمانے سے، بی این پی کے اینڈ آف بی این پی فرسٹ ریجیم، اس وقت سے تھوڑا سا پولیٹیکل ہو گیا یہ، اس لیے کہ پارٹی انفلوئنس وہاں آیا، کون چیف جسٹس ہوگا یہ طے کرتا تھا وہ پولیٹیکل ہائر کی۔ تو تھوڑا بہت پولیٹیکل یہ چیف جسٹس کے اس میں تھوڑا بہت چلے آیا، اور حالانکہ چیف جسٹس ایک بار اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد ان کو امپیچ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی سب نیچے کے جوڈیشری سبھی چیف جسٹس کے اندر میں رہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت پولیٹیکل، حالانکہ ایسے نظر نہیں آتا ہے، لیکن تھوڑا بہت تو انفلوئنس رہتا ہی ہے۔
تو سیف الہدا صاحب، چلیں سپریم کورٹ کے مطلب چیف جسٹس کو نہیں امپیچ کیا جا سکتا، لیکن بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کو، ججوں کو امپیچ کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت کیوں پڑی ہی کیوں؟
جیسے کہ اگر آپ یہ سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں اگر آپ یہ ایگزامپل لیتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت پولیٹیکل چوائس تھا کہ سنہا صاحب کو بنایا جائے چیف جسٹس، لیکن سنہا صاحب چیف جسٹس ہونے کے بعد تھوڑا بہت یہ گورنمنٹ کے خلاف ٹھیک بولا نہیں جا سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ ایمبیرسڈ ہوا، ایسا 2-4 مرتبہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ تو بعض وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس چاہے تو گورنمنٹ کو اور بھی زیادہ ایمبیرس کر سکتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال سے تھوڑا بہت موومنٹ کبھی کبھی ہوا ہے پارلیمنٹ میں، تھوڑا بہت بات چیت ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو امپیچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں،
تو
اس یہ سے یہ سب بات آیا ہے، لیکن ویسے کوئی فورسفل موو یا بڑا کوئی موومنٹ نہیں ہے۔
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا سیف الہدا صاحب، تو کیا اب پارلیمنٹ اور جوڈیشری ان کے بیچ کوئی بڑا بحران تو نہیں پیدا ہوگا، کرائسس تو نہیں آئے گا؟
جی نہیں، ویسے کرائسس تو آنے کا امکان نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اگر دوسرا تھیوری سے پکڑا جائے تو یہ آئی واش بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ان کے بیچ میں درار نظر آتا ہے، لیکن اگر انالائسس کیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ۔
ڈھاکہ سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سیف الہدا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس شاعر پر عمر بھر کے لیے پابندی عائد کر دی ہے پروگراموں میں شرکت کے لیے، کہ جس نے عید کی نشریات کے دوران پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایسے شعر پڑھے جن میں پشتونوں کی تضیق کی گئی تھی۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مذکورہ مشاعرے کے بارے میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتانے کے لیے اسلام آباد سے نامہ نگار خدای نور ناصر اس وقت براہ راست سہربین میں. جی خدای نور ناصر, پی ٹی وی نے جو جواد حسین جواد پر تایات پابندی عائد کر دی ہے, تو کیا اس کے بعد احتجاج ختم ہو جائے گا؟
دیکھیں شفیع, احتجاج کا یہ سلسلہ تو عید الفطر کے یہ جو پروگرام ہوا تھا عید الفطر کے دن ہی, اس کے بعد پہلے سوشل میڈیا پر بعض پشتون ایکٹیوسٹ کی جانب سے یہ سوشل میڈیا پر بھی ہی احتجاج شروع ہوا تھا, لیکن آج پورے پاکستان میں انہوں نے ان ایکٹیوسٹ نے مظاہروں کا اعلان کیا تھا اور پورے پاکستان میں ہی مظاہرے ہوئے. یہ جو میری عطاء الحق قاسمی سے بات ہوئی, ایم ڈی پی ٹی وی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہی پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی ایک پروگرام ہوا ہے جس میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, تو بقول عطاء الحق قاسمی کے انہوں نے اس وقت فوراً ہی جواد حسین جواد یہ جو شاعر ہے اس پر تاحیات پابندی عائد کر دی پی ٹی وی میں آنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروگرام کے پروڈیوسر ہے اس کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جو ایکٹیوسٹ ہے پشاور یا کوئٹہ میں یا پھر کراچی میں یا اسلام آباد میں جو مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی وی اپنی اسکرین پر برملا پشتونوں سے معافی مانگے اور فیوچر میں یا مستقبل میں اس طرح کی پروگرام خیال رکھیں کہ کسی میں کسی قوم کی کسی کمیونٹی کی تضحیک نہ ہو ان کے پروگراموں پر.
اسلام آباد سے خدای نور ناصر, بہت بہت شکریہ. مشہور برطانوی سائنسدان اسٹیون ہاکنگ نے خبردار کیا ہے کہ عالمی حدت یا زمین کی تپش تباہی کے لیے تباہی کے اس دہانے کے قریب ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. اپنی 75ویں سالگرہ کے موقع پر بی بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کے پیرس کے معاہدے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نکلنے کا فیصلہ دنیا کو اس دہانے پر لے آیا ہے جس سے زمین پر تیزاب برسنے لگے گا. پروفیسر ہاکنگ 21 سال کی عمر میں ایک اعصابی مرض کا شکار ہو کر ہاتھ پیروں سے معذور ہو گئے تھے, البتہ ان کا دماغ اب بھی پوری طرح فعال ہے اور وہ کمپیوٹر کی مدد سے اپنے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. صورتحال کو سمجھنے کے لیے اور اسٹیون ہاکنگ کا نام اور کام سمجھنے کے لیے میں نے دلی میں سائنسداں گوہر رضا سے بات کی.
میں دونوں باتوں کا جواب دینا چاہوں گا آپ کی, اور دونوں باتیں بے حد اہم ہیں کہ سائنٹسٹ اس سے پہلے آئنسٹائن ہیں جو اتنے زیادہ مشہور ہوئے دنیا میں کہ بچہ بچہ ان کا نام جاننے لگا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی ابھی دو دہائیاں لگ بھگ گزر چکی ہیں, اسٹیون ہاکنگ جتنا بڑا نام مشہور نام ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے. اور اس کی دونوں وجہ ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سائنٹسٹوں کے بیچ میں انہوں نے اپنا لوک منوا لیا, وہ اتنا بڑا دماغ ہے کہ جو سائنس انہوں نے کی اور اس کی شروعات ان کی جوانی سے ہوتی ہے اور اب تک جو کرتے رہے ہیں وہ دنیا کی اہم ترین سائنس میں سے ایک ہے. اور دوسری طرف عام جنتا تک پہنچنے کی جو ان کی قابلیت ہے وہ بھی کمال کی ہے. زیادہ تر سائنٹسٹ ایسا نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ عام جنتا تک اپنی بات کو پہنچا پائیں اور سائنس کے مدوں کو پہنچا پائیں, وہ یہ دونوں کام کر پائے, یہ بہت بڑی بات ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اس پہ ذرا سا غور کیجئے ڈاکٹر صاحب کہ اتنی مشکل چیزوں کو اتنا آسان بنا کر پیش کرنا, مثلا بلیک ہول دراصل پوری طرح کالے نہیں ہیں, یہ ایسے نظریات کو آسان بنا دینا, کیا یہ وجہ ہے ان کی مقبولیت کی؟
میرے خیال میں دونوں وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ سائنس جو وہ کرتے رہے وہ سائنس فرسٹ ریٹ تھی, مطلب وہ بہترین دماغ ہی کر سکتے تھے وہ سائنس, اور اس طرح سے ان کے دماغ کا جو ہم تک پہنچا ہے جو کچھ ان کا کام وہ زبردست ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ آسان بنا کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار تھے اور اس کے لیے بھی انہوں نے وقت نکالا, وہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے جٹل اور بڑے مشکل سوال تھے سائنس کے سامنے, فزکس کے سامنے, جن کے ساتھ وہ جوجھ رہے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ایک زمانے سے پینسل پین استعمال نہیں کر سکتے,
بالکل
صرف اپنے دماغ میں سوچ کر کے ایکویشنز کو سالو کرنا, صرف اپنے دماغ میں سوچ کر کے ان کو امیجز کو کریٹ کرنا, और वो भी इतने मुश्किल सवाल जो साइंस के थे उनके बारे में इस तरह से सोचना ये बड़ी मुश्किल बात
है। मैं इसी चीज को आपसे और सुनना चाहूंगा। अगर आप उनकी इब्तदाई जवानी की जिंदगी पर नजर डालें तो 21-22 साल की उम्र में हालत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि ये लड़का तो 2-3 साल से ज़्यादा अंदर नहीं रहेगा। अब वो 75 साल के हो गए, उन्होंने माजूरी को अपनी कहिए कि मजबूरी नहीं बनने दिया, ये कैसी कला, ये कैसा हुनर है?
ये हुनर तो ज़बरदस्त है, ये एक मौजज़े से कम नहीं है कि वो हमारे बीच में आज भी हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा साइंटिफिक दिमाग मौजूद है। और दूसरी तरफ ये भी मौजज़ा कम नहीं है कि इंसानियत जिस तरह से प्रोग्रेस इस बीच में करती रही, साइंस और टेक्नोलॉजी, वो उनको बचा के भी रखे हुए, न सिर्फ बचा के रखे हुए बल्कि वो उस दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रही है आज की फिजिक्स, आज की साइंस। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए मशाले राह भी है, जैसा कि उनकी बेटी कहती रही है। और ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि अगर जिस्म साथ छोड़ दे और दिमाग आपका साथ दे रहा है तो आप बेहतरीन से बेहतरीन साइंस भी पैदा कर सकते हैं, और चीजें तो पैदा कर ही सकते हैं, लिटरेचर तो पैदा कर ही सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ साइंस भी कर सकते हैं।
यहाँ इस पर जरा सा गौर की, माफ कीजिएगा, कतर कलाम भी हो रहा है कि गौर रज़ा साहब के डोनाल्ड ट्रंप पर, अमरीकी सदर पर उन्होंने कड़ी नुक्ताचीनी की है, आबो हवा में तब्दीली के जमीन में मैं बात कर रहा हूँ, और कहा है कि ट्रंप की पॉलिसी से दुनिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। उनके ये कहने से क्या अमरीका में मौसम की तब्दीली और उसकी जांच पड़ताल का जो बयानिया है वो तब्दील होगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा?
मेरे ख्याल में जब स्टीवन हॉकिंस जैसा आदमी, जैसा दिमाग कोई बात कहता है तो उसके पीछे बहुत गहरी सोच होती है। हालांकि वो इसी एक जो आर्टिकल पहले उन्होंने लिखा है, उस आर्टिकल में वो ये भी कहते हैं कि आज की दुनिया में जो गैर बराबरी है वो जिस तरह से बढ़ी है उसकी वजह से लोगों ने हमारी बात, इंटेलेक्चुअल्स की बात सुनना बंद कर दी है बिल्कुल। तो ये खतरा एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन जैसे लोग जो आ गए हैं लीडरशिप में, उसको वो बहुत कड़ी नजर से देख रहे हैं। नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग दुनिया में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे, जिसका खतरा स्टीवन को भी दिखाई दे रहा है।
आइंस्टाइन के बाद स्टीवन हॉकिंग ये दुनिया भर में सबसे मशहूर साइंसदान हैं, बता रहे थे बीबीसी दिल्ली ऑफिस से डॉक्टर गौहर रजा। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की दारुलहुकूमत क्वेटा में सरियाब के बाद इलाकों में जमीन धंस रही है, धंसने के बायस इन इलाकों में घरों और दुकानों में दरारें पड़ी हैं। सूरत हाल के बायस इन इलाकों के मकीन न सिर्फ परेशान बल्कि खौफ व हरास में भी मुब्तला हैं। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
रिहायशी घरों में दरारें सरियाब के इलाके किली गुलाम मोहम्मद और गिरदुनवा के इलाकों में पड़ी हैं। बाज इलाकों में तो लोगों के घर रिहायश के काबिल भी नहीं रहे। जिन लोगों के घर मुतासर हुए हैं उनमें मोहम्मद कासिम का घर भी शामिल है। उनके घर की चार दीवारी का एक हिस्सा गिर गया था जिसे वो अपनी मदद आपके तहत तामीर कर रहा है। उन्होंने शिकायत की कि कोई पूछने वाला नहीं।
अभी यहाँ घर वाले घर सारे गिर रहे हैं और हुकूमत से, गवर्नमेंट से कोई वो नहीं हो रहा है कि हम लोगों के साथ कोई तआवुन करे, कोई आने वाले जाने वाले पूछने वाले कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई न इमदाद न कुछ भी नहीं मिला है।
इस इलाके में बड़ी तादाद में घर और दुकानें मुतासर हुई हैं। बाज़ घरों में दरारों की वजह से उनके मकीन इनको खाली करने पर मजबूर हुए हैं। इस इलाके में सड़क पर भी कई फुट गहरा गड़ा बन गया है। इलाका मकीनों ने शिकायत की कि मदद करने की बजाय सरकारी हुकाम ने उनको फौरी तौर पर इलाका खाली करने के लिए कहा है।
मेरा मकानात गिर रहे हैं, दुकानात गिर रहे हैं, रोड क्रेक हो चुके, माली नुकसान तो काफी हो चुका है। कोई 50-60 टेंट यहाँ पर दिए गए वो भी ना काफी हम लोगों के लिए। बाकी माली नुकसान तो काफी हो चुका है। हुकूमत को इन लोगों को फंडिंग करना चाहिए। हुकूमत ने बजाय इनको फंडिंग के आवास इनको नोटिस दिया गया है कि आप इन जगहों को खाली कर दें, इन मकानात को खाली कर दें।
घरों को नुकसान पहुंचने की वजह से इलाका मकीन एक परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। सरकारी हुकाम इसका जिम्मेदार इलाका मकीनों को ठहराते हैं। उनका कहना है कि जिस इलाके में घर मुतासर हुए हैं इस इलाके में एक दौर में कारेज आती। कारेज क्वेटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में पुराने अदवार में जेर जमीन सुरंग कोद कर पानी को दूर दराज के किसी इलाके से आबपाशी के लिए नशेबी इलाकों में ले जाने का निजाम था। محکمہ آبپاشی کے سب انجینئر منی رامت کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر لوگوں نے کارزوں کے اوپر گھر تعمیر کیے.
سر صدیوں سال پہلے یہاں کارزات ہوا کرتے تھے, تو کارزات پہ جو ہے لوگوں نے گھر بنا لیا اور یہاں پہ جو ہے بغیر کمپیکشن سے ان کا ڈمپنگ کر لیا. بغیر کمپیکشن سے اس لیے وہ ابھی تک ڈرائی ہے, جیسے ہی وہ جو ہے ڈرائی ہوتے جائیں گے وہ جو ہے زمین سافٹ ہے تو یہ گرنے کا خدشہ ہے.
غوث آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں گھر کئی عرصے سے قائم تھے, لیکن ان میں دراڑیں آلی میں پڑی ہیں. علاقہ مکین گھروں میں دراڑیں پڑنے کی وجہ کچھ اور بیان کرتے ہیں.
روڈ کی دسنی کی مین وجہ یہاں پر یہ کہ یہاں پر سریاب مل کا جو پانی ہے, نالے کا پانی, اس نے کارز میں چھوڑ دیا. یہاں پر ٹھیک ہے کارز تھے, لیکن یہ کارز خشک تھے.
علاقہ مکینوں نے سرکاری حکام پر زور دیا ہے کہ کوئی المیہ جنم لینے سے پہلے وہ اس جانب فوری توجہ دیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ناصرہ زبیری شاعر ہیں. گزشتہ دنوں یہاں پہ, بلکہ کہیے کہ اس اختتام ہفتہ, وہ اپنی کتاب تیسرا قدم کی رونمائی کے لیے لندن میں تھیں. آج ذرا دیر پہلے بی بی سی براڈ کاسٹنگ ہاؤس بھی تشریف لائیں. میں نے ان سے گفتگو کی, پوچھا کہ یہ تیسرا قدم صرف تیسرا قدم ہے یا تیسری کتاب بھی ہے؟
جی ہاں, تیسرا قدم جو ہے یہ تیسرا قدم بھی ہے اور تیسری کتاب بھی ہے. کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, تیسری, چوتھی, پانچویں, آپ کو پتا ہے, دوسری بھی ہو سکتی تھی. لیکن اصل جو بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو نام ہے تیسرا قدم, تو اس سے کیا میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. آج کی دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری جہتیں ہیں, کائنات میں بھی اب اتنی جہتیں دریافت ہو گئی ہیں, تو ایک تیسری جہت کی طرف تو جایا جا سکتا ہے نا.
تو یہ تیسری جہت,
یہ تیسری جہت کی طرف ایک قدم.
اچھا, شاعری, اور وہ بھی پھر خاتون کی شاعری. آج کے مرد اور عورت کے بارے میں روایتی تصورات کے دور میں بڑا موضوع کیا ہے, غم دوراں یا غم جانا؟
دیکھیں, آج کے دور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو غم دوراں تھوڑا سا غالب آ گیا ہے غم جانا پہ.
اچھا,
ایک وقت تھا کہ غم جانا جانا ہی تھا اور بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا اس پہ, اور شاعری غزل کو خاص طور پہ کہتے تھے کہ یہ عورت سے گفتگو ہے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا, ہم میر کا زمانہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک پر آشوب دور تھا ان کا, اور وہ پھر اس کے ساتھ جو دلی کا اجڑنا, اور جو اس زمانے کے حالات تھے جس میں بہت حملے ہوتے رہے ہندوستان پہ اور بہت سے علاقوں پہ, لوگ اجڑتے رہے اور لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے ان کو دوسری جگہوں پہ بھی جانا پڑا, پھر دو جنگیں تھیں, تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں شاعری میں نظر آتی ہیں. ہمیں میر کی شاعری میں بہت سارے جو پرآشوب عہد تھا وہ نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی شعر یا شاعری یا کوئی بھی فن جو ہے وہ یا تو ہوتا ہے ایک جہت رکھتا ہے یا وہ ہمہ جہت ہوتا ہے. جو یونی ڈائمینشنل شعر یا کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو فوری طور پہ سمجھ آ جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
اس کی ایک ہی پرت ہوتی ہے. کوئی بھی آپ شعر دیکھ لیں, واپسی کی کوئی امید نہیں, گھر سے نکلا ہوں آنسوؤں کی طرح, تو ایک چیز سامنے کی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن پھر جب شعر میں پرتیں ہوتی ہیں, کسی, یہ صرف شعر کی بات نہیں ہے, اگر کوئی آپ پینٹنگ بھی ایسی دیکھتے ہیں جس میں بہت ساری آپ کو زاویے, بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے, کیا استارے ہیں, کیا کیا استعمال ہوا ہے, رنگ کیا شو کر رہے ہیں, کیونکہ رنگوں کی بھی تو ایک داستان ہوتی ہے ہر رنگ کی. تو یہ اس طرح سے مختلف چیزیں, تو غم دوراں غم جانا آپس میں ملتا چلا جاتا ہے.
آپ کی شاعری میں اردو کی تراکیب کے تجربات ہیں, نئے زاویے ہیں, جنہیں ناقدین ایک جدت پسندی بھی کہتے ہیں. کوئی ایک دو اشعار جو ان تجربات کو ظاہر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر میری دوسری خواہش بھی ہوگی.
کئی شعر میرے ایسے ہیں جس میں مطلب ہو جاتا ہے, جیسے ایک شعر ہے کہ جس میں آسیب تک نہیں ٹھہرا,
جس میں آسیب تک نہیں ٹھہرا,
جس میں آسیب تک نہیں ٹھہرا, میں وہ اجڑی ہوئی حویلی تھی. جو میری پہلی کتاب تھی اس میں ایک شعر تھا کہ مڑ کے دیکھے بھی تو ہوتا نہیں پتھر کوئی,
مڑ کے دیکھے بھی,
یہ مصرع تھا, وہ شعر تھا کہ کوئی آواز تلسمی ہے نہ پیکر کوئی.
صحیح,
تلسم ہوگا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا نا. کوئی آواز تلسمی ہے نہ پیکر کوئی, مڑ کے دیکھے بھی تو ہوتا نہیں پتھر کوئی. اب حیرتیں ہی ختم ہو گئی, اب کوئی پتھر ہوتا ہی نہیں.
واہ, اچھا, یہاں مجھے ذرا سی اجازت دیں، پرسنل سوال ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس پر بھی روشنی بزبان شاعرہ ہی آئے. تو واردات کی نوعیت کیا ہوگی آپ کے لیے کہ جس سے آپ کی گہرائی اور گہرائی والی شاعری جنم لیتی ہو؟
دیکھیں، بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب میں دینا چاہوں گی، کیونکہ یہ مختلف طریقوں سے سوال جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ ایک جو فنکار ہوتا ہے، جو ایک تخلیق کار ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ جب کوئی مشاہدہ کرتا ہے، کوئی چیز آبزرو کرتا ہے کسی، تو وہ دیکھتا تو عام ہی لوگوں کی طرح ہے، باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی وہ چیز، کوئی حادثہ دیکھا بہت برا لگا ہو، کوئی سانحہ دیکھا، کوئی کسی کو تکلیف میں دیکھا، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہو. اسی طرح سے ایک فنکار کو بھی، ایک حساس انسان کو، ایک تخلیق کار کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا، جو چیز اس کو الگ بناتی ہے یا اس میں ایک چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو یاد رکھنا، شاید یاد بھی اور لوگ بھی رکھتے ہوں. اور ایک تیسری چیز جو اس کو سب سے الگ کرتی ہے، جس سے وہ فنکار بنتا ہے، وہ ہے اس چیز کو ریپروڈیوس کر کے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا. لیکن لوگوں کا جو عام ایک سمجھیں جو پرسیپشن ہے، لوگ جو دیکھتے ہیں نا جب کسی شاعرہ کو، تو ان کے ذہن میں پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی جڑی پجڑی شخصیت ہے جس کو کسی شولڈر کی ضرورت ہے، تو ہم اپنا شولڈر پیش کریں گے، کندھا پیش کریں گے، تو ہمارے کندھے پہ سرک کے رو لے. تو ایسا ہر بار نہیں ہوتا. میں خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور میری جو انفرادی شخصیت ہے وہ میری شاعری میں نظر آتی ہے. میں جو میری سوچ ہے وہ ایک انسان کی سوچ ہے. اس میں بعض چونکہ میں عورت ہوں تو عورت پن بھی آئے گا اس میں، لیکن میں ایک اس معاشرے کا فرد ہوں، میں ایک انسان ہوں، تو میں اس حوالے سے بات کروں گی، تو مجھے اس طرح سے دیکھا جائے.
کوئی نظم، کوئی غزل جو آپ کو، آپ کے دل پہ سب سے گراں گزرتی ہو، آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، یا آپ سمجھتی ہو کہ میری شاعری کا کل یا ماحاصل یہی ہے؟ جو بھی
کل محاسن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں. تو ایک غزل ہے میری، جو میری پہلی کتاب شگون کی پہلی غزل ہے،
صحیح،
لیکن مجھے بہت پسند ہے، اور یہ میری کالج کے زمانے کی شاعری. تجھ کو پا کر بھی میں اکیلی تھی،
تجھ کو پا کر بھی میں اکیلی
تھی، تجھ کو پا کر بھی میں اکیلی تھی، یہ اذیت بھی دل نے جھیلی تھی. اور وہ کہ مشکل پسند تھا اور میں ایک آسان سی پہیلی تھی، اور سامنے تیرے کس طرح کھلتی خواہش لب نئی نویلی تھی. اور اس میں شعر ہے کہ جس میں آسیب تک نہیں ٹھہرا میں، وہ اجڑی ہوئی حویلی تھی، اور کچے وعدوں کے رنگ سے ہولی دل کی گلیوں میں اس نے کھیلی تھی. خود کو پڑتی تھی میں لکیروں میں، خود کو پڑتی تھی میں لکیروں میں، سامنے جب تیری ہتھیلی تھی. اور ایک شعر اس وقت کے ریفرنڈم کے حوالے سے تھا کہ جو کہوں گا وہ ماننا ہوگا، یہ قسم پہلے اس نے لے لی تھی.
میں اس معاشرے کی فرد ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھے اس طرح دیکھا جائے. تجھ کو پا کر بھی میں اکیلی تھی، یہ اذیت بھی دل نے جھیلی تھی. تیسرا قدم شعری مجموعہ ناصرہ زبیری کا، شاعرہ بذات خود اسٹوڈیو تشریف لائیں اور بڑی دلچسپ باتیں کیں، اسی میں سے یہ کلام اور یہ گفتگو ہم نے منتخب کی تھی. یہیں سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے رابن شروڈر. میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. خبروں کی ذمہ داری شمائلہ جعفری کی ہے.
فرانس کی توانائی کی بڑی کمپنی ٹوٹل نے تیل کی تلاش کے لیے ایران کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. شام کی فوج نے اسرائیل کی سرحد کے قریب ملک کے جنوبی علاقوں میں سیز فائر کا اعلان کیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے اس شاعر پر عمر بھر کے لیے پابندی عائد کر دی ہے جس نے عید کی نشریات کے دوران پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایسے شعر پڑھے تھے جن سے پشتونوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ سوڈان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر البشیر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر اگلے ماہ ماسکو کا دورہ کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے جس میں اپنی حکومت کی ترجیحات کا بنیادی تصور پیش کیا ہے۔ انڈیا کی ریاست گجرات کے شہر سورت میں نئے ٹیکس کے نفاذ کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔